اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی گفتگو کا موضوع عورتوں کے مخصوص احکام ہیں. یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلام میں 6 طرح کے غسل واجب ہیں. 3 غسل مردوں اور عورتوں دونوں کے درمیان مشترک ہیں، غسل جنابت، غسل میت اور غسل مس میت. اور 3 غسل ایسے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہیں، غسل حیض، غسل نفاس اور غسل استحاضہ. آج انہیں تینوں غسلوں کے بارے میں تفصیلات کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں ایک ایسی کھوکھلی تہذیب اور ایک ایسے جھوٹے تمدن کو جنم دیا ہے جس میں دنیا میں ہر طرح کی بے حیائی اور بے غیرتی کو روا اور جائز رکھا گیا ہے. احکام شرعیہ تعلیمات اسلام کے دریافت کرنے کو بے حیائی اور بے غیرتی قرار دیا گیا ہے. نتیجہ یہ کہ ہمارے سماج کی بیشتر عورتیں وہ ہیں جو اپنے مخصوص احکام سے بے خبر اور طہارت اور نجاست کی طرف سے لاپرواہ ہیں، اور اس طرح جو اعمال انجام دیتی ہیں ان میں اکثر اعمال اور اکثر عبادتیں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. عورت کے لیے شرم و حیا کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے پردے کا تحفظ کرے اور ایسی زندگی گزاریں کہ نہ محرم اس کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈال سکے. سب سے پہلے وہ اپنے پورے جسم کو چھپانے کے انتظام کرے، اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو اس طرح چھپائیں کہ ایک بال بھی کھلا نہ رہ جائے، اس لیے کہ معاشرے کے تمام فتنہ و فساد کی جڑ یہی بال اور انہی بالوں کا فیشن ہوا کرتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مجبوری نہ ہو اور کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ بھی نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو بھی چھپا کے رکھے. ہاں اگر فتنہ و فساد کا اندیشہ پیدا ہو جائے، نہ پیدا ہو تو اور کوئی مجبوری پیدا ہو جائے تو اگر چہرہ کھلا بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سر کے بال پھر بھی کھولے نہیں جا سکتے. بہرحال شرم و حیا کے دستور اور رواج کو الگ رکھتے ہوئے ان احکام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان مسائل کا یاد رکھنا ہر عورت کی اپنی ذمہ داری ہے. ان تینوں غسلوں میں سب سے پہلے غسل حیض کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس طرح مرد کے پیشاب کی جگہ سے مختلف طرح کی رطوبتیں برآمد ہوتی ہیں اور ان کے الگ الگ احکام ہیں، اسی طرح عورتوں کے پیشاب کی جگہ سے مختلف اوقات میں مختلف طرح کے خون نکلتے رہتے ہیں، اور ان سب کا الگ الگ نام بھی رکھا گیا ہے اور الگ الگ احکام بھی بیان کیے گئے ہیں. سب سے عام قسم خون حیض کی ہے، جو عورت کے بالغ ہونے کے بعد ہر مہینے پیشاب کی جگہ سے برآمد ہوتا رہتا ہے. یہ خون عام طور سے سرخ یا سیاہی مائل ہوتا ہے، اور سوزش اور جنم کے ساتھ برآمد ہوتا ہے. اسی خون کے برآمد ہونے کو عورت کا मंथली कोर्स या उसकी माहवारी का नाम दिया जाता है। इस खून की कम से कम मकदार 3 दिन है, यानी अगर 3 दिन तक बराबर दिन रात खून आता रहा इसका नाम खून हैज होगा। 2-4 मिनट के लिए अगर रुक जाए तो उससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन 3 दिन तक बराबर खून को जारी रहना चाहिए। 3 दिन से कम अगर खून आता है तो इसका नाम खून हैज न होगा, पर इसके अहकाम दूसरे होंगे। खून हैज की ज्यादा से ज्यादा मकदार 10 दिन है, इसे 10 दिन के अंदर बहरहाल तमाम हो जाना चाहिए। तब अगर 10 दिन गुजर गए और उसके बाद भी खून आता रहा तो इस खून का नाम खून हैज न होगा, बल्कि इसे खून इस्तेहाज़ा कहा जाएगा। यानी जितने दिनों तक आमतौर से हर महीने खून आता है उतने दिन का खून खून हैज होगा, और इसके बाद जो खून भी आता रहेगा उसे खून इस्तेहाज़ा कहा जाएगा और उसके अहकाम अलग होंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत को हर महीने 7 दिन खून आता है और 1 महीने 10 दिन तक खून आता रहा तो 7 दिन उसके खून हैज कहा जाएगा और उसके बाद उसके अहकाम बदल जाएंगे। खून हैज जिस वक्त से शुरू होता है उस वक्त से औरत के लिए मुख्तलिफ तरह के अहकाम शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर औरत को इन दिनों में नमाज पढ़ने का कोई हक नहीं है, यानी इस पर नमाज वाजिब नहीं की गई। अलबत्ता इसके मानी ये नहीं है कि औरत इतनी नजिस और नापाक हो गई है कि वो मसले के करीब नहीं आ सकती, जैसा कि हमारे माशरे में ख्याल किया जाता है। नहीं, बल्कि इस्लाम ने कहा है कि हमने उसकी तकदीर को पेश नज़र रखते हुए उस पर नमाज वाजिब नहीं रखी है, लेकिन इसके बाद भी अगर वह अपने ज़ौक़ इबादत को बरकरार रखना चाहती है तो उसको चाहिए कि अवकात नमाज में वुज़ू करके मुसल्ले पर आके बैठ जाए और जितनी देर नमाज पढ़ा करती थी उतनी देर तक कोई न कोई जिक्र खुदा करती रहे। ये खुद इस बात की अलामत है कि इस्लाम ने खून हैज़ को नजिस करार दिया है, मगर ऐसी औरत जिसको खून आ रहा है उसको नजिस नापाक और पलीद और जलील नहीं करार दिया, बल्कि उसने इस खून को एक इंसानी ज़रूरत करार दिया है जिससे आइंदा नस्लें वजूद में आती हैं और आने वालों की ज़िंदगी का इंतज़ाम किया जाता है। इसी तरीके से हैज़ की हालत में रोज़ा भी नहीं रखा जा सकता है, और अगर माह रमज़ान में हैज़ आ जाए तो इस्लाम ने औरत से रोज़े को उठा लिया है, उस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। अलबत्ता ये फ़र्क ज़रूर है कि हालत हैज़ में ये नमाजें छोड़ी गई हैं, हैज़ तमाम होने के बाद और पाक होने के बाद उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं है, और इस ज़माने में जो रोज़े छोड़ दिए गए हैं पाक हो जाने के बाद उनकी सज़ा करना ज़रूरी है। इसकी वजह भी बड़ी हद तक वाज़े है कि औरत जब नमाज में मसरूफ़ हो जाती है तो दुनिया का दूसरा कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन रोज़ादार औरत दुनिया के दूसरे उमूर भी अंजाम दे सकती है, क्योंकि हर महीने 1 हफ्ते या 10 दिन की नमाजें औरत के ज़िम्मे सज़ा के तौर पर वाजिब कर दी जाए तो उसकी ज़िंदगी ज़हमतों का शिकार हो जाएगी। अलबत्ता साल में 1 मरतबा जो चंद रोज़े माह रमज़ान में छूट गए हैं उन्हें अगर पूरे साल में अदा करना चाहे तो कोई मुज़ाहरा नहीं है और कोई ज़हमत नहीं होती। नमाज रोज़े के अलावा ایسی عورت کے لیے طواف خانہ کعبہ کرنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ طواف مسجد میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. جس طرح کہ جنابت کی حالت میں بھی کسی مرد یا عورت کو مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کوئی عورت حج بیت اللہ کے لیے گئی ہے اور وہاں زمانے حج میں خون آنا شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اتنے دن انتظار کر لے کہ خون ختم ہو جائے، اس کے بعد طواف خانہ کعبہ کرے. طواف کے علاوہ باقی اعمال حالت نجاست میں انجام دیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر عرفات میں جانا، مشعر میں جانا، منا کے اعمال انجام دینا، احرام باندھنا، یہ سارے اعمال وہ ہیں جو اس زمانے میں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں. صرف طواف ایک ایسا عمل ہے جس کے واسطے طہارت ضروری ہے اور وہ اس زمانے کے گزر جانے کے بعد بھی انجام دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کے تفصیلات احکام حج کے دوران اور اس کے ذیل میں دریافت کیے جا سکتے ہیں. خون کے زمانے میں عورت کے لیے جس طرح طواف صحیح نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا چھونا یا قرآن مجید کے ان چاروں سوروں کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے، ایک سورہ 21ویں پارے میں، دوسرا 24ویں پارے میں، تیسرا 27ویں پارے میں اور چوتھا 30ویں پارے میں، ان چاروں سوروں کا پڑھنا اس حالت میں جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ عورت پورے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اس کے لیے باعث ثواب ہے، کوئی فعل حرام اور ناجائز نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں غلط مشہور ہو گیا ہے، اس زمانے میں عورت کو قرآن چھونے یا پڑھنے کا حق نہیں ہے. جس چیز کو چھونا حرام ہے وہ قرآن کی جلد یا کاغذ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہے. اور جس چیز کا پڑھنا حرام ہے وہ قرآن مجید کے وہ چار سورے ہیں جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ پورا قرآن بھی اگر پڑھنا چاہے تو کوئی فعل حرام نہیں ہے بلکہ قابل ثواب ہے. خون آنے کے دوران جس طرح نماز، روزہ، طواف اور قرآن کا مس کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مرد کے ساتھ ہم بستر ہونا اور اس سے جنسی تعلقات قائم کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ لحرام ہے. جس کی طرف آج ہمارے سماج کے اکثر و بیشتر افراد متوجہ نہیں ہیں اور وہ اس جرم کو جرم تصور نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید نے اس زمانے کو عورت کے لیے اذیت اور تکلیف کا زمانہ قرار دیا ہے اور یہ قانون بنایا ہے کہ ایسی تکلیف کے دوران مرد کو اس سے الگ رہنا چاہیے تاکہ اس کی تکلیف میں مزید کوئی اضافہ نہ ہو سکے. اس کے علاوہ اس زمانے میں یہ حمل قرار پاتا ہے، اگر کوئی حمل قرار پا جائے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اسلام میں قابل مذمت قرار دیا گیا ہے. اور بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں یہ امکان قوی ہے کہ ان کے دل میں دشمنی اہل بیت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ دشمن اہل بیت ایسے ہی عیب دار افراد ہو سکتے ہیں جس کی ولادت ہر طرح سے طیب و طاہر ہو، اس سے اہل بیت کی محبت کی توقع کی جا سکتی ہے، دشمنی کی نہیں. مختصر یہ ہے کہ زمانے میں عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جنسی تعلق کے علاوہ اور دیگر اظہار محبت کے طریقے جائز ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ لڑ سکتی ہے اور دیگر محبت کے طریقے استعمال کر سکتی ہے. صرف جنسی تعلقات کو پیدا کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر خون کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ابھی عورت نے غسل نہیں کیا ہے, جو ایسی عورت پر بہرحال واجب ہے کہ خون کے تمام ہو جانے کے بعد غسل کرے, جسے غسل حیض کہا جاتا ہے. اگر اس نے غسل نہیں کیا ہے اور خون کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, تو اس دوران اور اس پیریڈ میں اگر وہ اپنے شوہر سے جنسی تعلقات پیدا کرنا چاہے تو کوئی فعل حرام نہ ہوگا. فعل حرام اسی زمانے تک ہے جس زمانے تک خون کا سلسلہ جاری ہے. خون کے ختم ہو جانے کے بعد اسے اجازت دے دی جاتی ہے کہ اپنے شوہر سے ایسے تعلقات قائم کر سکتی ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ یہ تعلقات غسل کر لینے اور پاک و پاکیزہ ہو جانے کے بعد قائم کرے. اگر ان تعلقات کے بعد ایک دوسرا غسل پھر واجب ہو جائے گا, جسے غسل جنابت کہا جاتا ہے. لیکن غسل جنابت ایک دوسری شے ہے اور غسل ہے دوسری چیز. اس کے علاوہ اس زمانے میں عورت کو طلاق دینا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی عورت طلاق لینا چاہتی ہے یا کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے, تو اسے کتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ خون کا زمانہ گزر جائے, اس کے بعد یہ طلاق ہو سکتی ہے. البتہ اگر شوہر موجود نہیں ہے, یعنی اسے اپنی زوجہ کے حالات کی اطلاع نہیں ہے اور نہ اطلاع ہو سکتی ہے, اور وہ اپنی عورت کو طلاق دے دیں اور یہ طلاق خون کے زمانے میں واقع ہو جائے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اطلاع حاصل ہونے کی صورت میں دوران خون طلاق دینا جائز نہیں. اسی طرح اگر کسی عورت سے جنسی تعلقات پیدا نہیں ہوئے, مثال کے طور پر نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے یا کسی اور وجہ سے جنسی تعلقات نہ ہونے کی شکل میں عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے, تو ایسی عورت کو جس سے ایسے تعلقات نہیں پیدا ہوئے اس زمانے میں بھی, یعنی خون کے دوران بھی طلاق دے سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اتفاق سے اس زمانے میں خون بھی آ رہا ہے, تو اس خون کے زمانے میں عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مختصر یہ ہے, یہ زمانہ جسے ماہواری کا زمانہ کہا جاتا ہے, اس کے اپنے مخصوص احکام ہیں, جن احکام کی طرف عورتوں کو بھی متوجہ رہنا چاہیے اور مردوں کو بھی متوجہ رہنا چاہیے, تاکہ دونوں معصیت, حرام اور گناہ سے بچے رہیں اور کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں جس کا اثر آئندہ نسلوں پر پڑ سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں معاشرے میں دشمنان اہل بیت کی فراوانی اور زیادتی ہو سکتی ہے. خون حیض کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جن عورتوں کو یہ خون آتا ہے ان کی چند قسمیں ہوتی ہیں. بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کے خون کا زمانہ معین ہے, یہ ہر مہینے کی فلاں تاریخ سے پہلی, دوسری, دسویں, بیسویں فلاں تاریخ سے خون آتا ہے. ظاہر کی عورت جیسے ہی اس تاریخ کا خون دیکھیں گی سمجھ جائے گی کہ ماہواری کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اسی وقت سے اپنے احکام پر عمل شروع کر دے گی, یعنی وہ تمام چیزیں جو حرام ہیں ان کو چھوڑ دے گی. البتہ وہ عورت جس کا کوئی وقت معین نہیں ہے, اس کا خون کبھی شروع مہینے میں آتا ہے، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں، مگر اس کا عدد معین ہے کہ جب آتا ہے تو 5 ہی دن آتا ہے، یا 7 ہی دن آتا ہے، یا 10 ہی دن آتا ہے۔ ایسی عورت جب یہ خون دیکھے گی، اگر اس نے خون کی صفات کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ سرخ خون ہے یا سیاہی مائل خون ہے اور سوزش اور جلن کے ساتھ نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خون حیض ہے، اور جتنے دن اس کی مقدار معین ہے اتنے دن تک اس کو حیض قرار دے گی اور اسی کے مطابق عمل کرے گی۔ جن عورتوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ان کا زمانہ کیا ہے اور کتنا ہے، اور ان کو خون مختلف مہینوں میں مختلف طرح سے آتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان صفتوں کو یاد رکھیں کہ خون ہے زیادہ سرخ بلکہ سیاہی مائل ہوتا ہے اور سوزش اور جلن کے ساتھ برآمد ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا خون نظر آئے گا وہ فوراً سمجھ جائیں گی کہ ان کی حیض کا زمانہ شروع ہو گیا، اور اسی اعتبار سے وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک خون اور بھی ہے جس کو خون استحاضہ کہا جاتا ہے، جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی زمانے میں آ سکتا ہے، خون حیض سے پہلے بھی آ سکتا ہے، خون حیض کے بعد بھی آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کسی زمانے میں آ سکتا ہے۔ اس کا کوئی دور کوئی زمانہ معین نہیں ہے، عام طور سے زرد رنگ کا ہوتا ہے اور ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے رس رس کے پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے، اور جہاں جہاں خون میں حیض کی صفتیں نہ پائی جاتی ہیں یا اس کا حکم حیض کا حکم قانونی طور پر نہ ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خون استحاضے کا خون ہے، اور اس کے احکام خون استحاضہ کے احکام ہوں گے۔ یہ خون جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی یہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اگر عورت پیشاب کی جگہ پر روئی کو رکھے تو خون روئی میں لگ جائے گا مگر روئی تر نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون اتنا ہوتا ہے کہ روئی تر ہو جاتی ہے مگر خون باہر نہیں نکلتا، اور کبھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ روئی کو تر کر کے روئی سے بھی فروٹ نکلتا ہے۔ 3 صورتوں کے احکام الگ الگ ہیں جو ہر عورت کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی قسم جہاں خون روئی میں لگ جاتا ہے اس کو قلیلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ خون تھوڑا ہوتا ہے لہٰذا استحاضے کا نام قلیلہ ہے۔ اس صورت میں عورت کو چاہیے کہ ہر نماز کے وقت روئی کو بدل کے پاک صاف روئی پیشاب کی جگہ پر رکھے، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے، یعنی جس طرح عام حالات میں ایک وضو سے 2-4 نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں، یہ بات اس قلیلہ کے زمانے میں نہیں ہو سکتی، بلکہ 5 نمازوں کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہوگا۔ اگر عورت ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا چاہتی ہے تو ظہر کا وضو الگ ہوگا اور عصر کے لیے وضو الگ ہوگا، ایک وضو سے دونوں نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ عورت جس کا استحاضہ قلیلہ کی مقدار میں ہے اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، نماز کے وقت روئی کو تبدیل کر دے، پاک صاف روئی رکھے، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو ہے۔ دوسری قسم کہ جہاں روئی خون میں تر ہو جاتی ہے اس کو متوسطہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اوسط درجے کا حساب ہے کہ جہاں خون قلیل سے زیادہ ہو گیا ہے اور ابھی کثیر سے کم ہے۔ اس صورت میں علاوہ ان دونوں ذمہ داریوں کے کہ وقت نماز روئی کو تبدیل کر دیا جائے اور ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کیا جائے، 5 نمازیں 5 وضو سے پڑھی جائیں، ان کے علاوہ ایک غسل بھی ضروری ہے جو نماز صبح سے پہلے کیا جائے گا۔ ایک غسل جو نماز صبح سے پہلے کیا جائے گا یہ غسل تمام دن کے لیے کافی ہوگا. اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی. تیسرا درجہ اس سے بالاتر ہے جس کو کفیرہ کہا جاتا ہے, جہاں خون روئی سے بھی گزر جاتا ہے. اور ایسی صورت میں وہ دونوں فرائض بحال رہیں گے. روئی کو وقت نماز تبدیل کرنا ہوگا, ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اب پانچ نمازوں کے لیے ایک غسل کافی نہ ہوگا, بلکہ پانچ وقت کے لیے تین غسل کرنا ہوں گے. ایک غسل صبح کی نماز کے لیے, ایک غسل ظہر عصر کی نماز کے لیے, اور ایک غسل مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے. گویا اس عورت کی نماز پانچ نمازیں تین غسل اور پانچ وضو سے انجام پائے گی. ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. نہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اتنی زحمتیں برداشت کرنے سے بہتر یہ کہ نماز پڑھ کر دی جائے, اور نہ لاپرواہی برت کے جیسے چاہے نماز پڑھے, ایسا کوئی امکان ہے. لیکن دین اسلام نے جہاں نماز کو واجب قرار دیا ہے, وہاں نماز کے احکام بھی معین کر دیے ہیں, جس میں کسی طرح کے تغیر اور تبدل کا امکان نہیں ہے. نماز چھوڑ دینا یہ مسلمان کے لیے جرم عظیم ہے, اس کی سزا سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. اگر انسان کو دین اسلام کے تعلیمات اور معصومین کے احکام پر عمل کرنا ہے تو نماز ترک کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جب نماز پڑھنا ہے تو ویسے ہی نماز پڑھنا ہوگی جیسے دین اسلام نے بتایا ہے, آئین معصومین نے سمجھایا ہے, اور اس کے آداب اور طریقے یہی ہیں جو ابھی بیان کیے گئے. لہذا ہر عورت کا فرض ہے کہ اپنے احکام کو یاد رکھے اور انہیں احکام کے مطابق عمل کرے, تاکہ اس کا یہ عمل اور اس کی یہ عبادت دین اسلام کے مطابق ہو جائے اور صحیح معنوں میں مسلمان کہے جانے کے قابل ہو جائے. ان دونوں غسلوں کے علاوہ جسے غسل حیض اور غسل استحاضہ کہا گیا, یہ غسل اور بھی کبھی کبھی عورت کا واجب ہوتا ہے. اس کا تعلق نہ کسی مہینے سے ہے اور نہ کسی دن سے, بلکہ اس کا تعلق اس مخصوص حالات سے ہے کہ جب وہ حالت پیدا ہوگی عورت پر غسل واجب ہوگا, اور اگر وہ حالت نہیں پیدا ہوگی تو عورت پر غسل واجب نہ ہوگا. یہ تیسرا غسل غسل نفاس کہا جاتا ہے, جو اس وقت واجب ہوتا ہے جب عورت کی یہاں ولادت ہوتی ہے اور ولادت کے ساتھ خون بھی آتا ہے. اب اگر کسی عورت کی یہاں ولادت ہوئی مگر ولادت کے ساتھ خون نہیں آیا تو ایسی عورت پر غسل نفاس واجب نہیں ہے. گویا کہ غسل نفاس دو باتوں پر موقوف ہے, ولادت ہو اور ولادت کے ساتھ خون بھی آئے. ولادت کے علاوہ کسی اور زمانے میں اس غسل کا کوئی امکان نہیں ہے, اور ولادت کے ساتھ اگر خون نہ آئے تو اس غسل کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. البتہ خون کی کمی کے لیے طے نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر آئے گا. اگر ایک منٹ کے واسطے بھی خون آ گیا ہے عورت کو غسل بحال کرنا پڑے گا. البتہ زیادتی کی مقدار معین ہے کہ یہ خون بھی 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کہ اگر کسی عورت کو ولادت کے بعد خون آنا شروع ہوا اور اس کا سلسلہ 10 دن سے آگے بڑھ گیا تو فقط 10 دن اس کے نفاس کے قرار پائیں گے اور باقی استحاضہ قرار پائے گا. یعنی 10 دن کے احکام وہ احکام ہوں گے جو خون حیض کے احکام ہوتے ہیں, جہاں نہ نماز ہو سکتی ہے, نہ روزہ ہو سکتا ہے, نہ طواف کا کوئی امکان ہے, اور نہ جنسی تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں, اور نہ وہ تمام احکام جو زمان حیض میں معین کیے گئے ہیں. البتہ 10 دن کے بعد عورت پر نماز واجب ہو جائے گی اور اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا جو ترکیب زمان استحاضہ میں بیان کی گئی ہے. اگر قلیلہ ہے تو فقط 5 وضو, اگر اوسط درجے میں ہے تو 5 وضو اور ایک غسل نماز صبح کے لیے, اور اگر کثیر مقدار میں ہے تو 5 وضو 5 نمازوں کے لیے, اور ایک غسل نماز صبح کے لیے, ایک غسل نماز ظہرین کے لیے, اور یہ غسل نماز مغرب کے لیے. یہ بات 10 دن کے بعد شروع ہوگی. 10 دن کے اندر جتنا خون ہوگا وہ خون نفاس قرار پائے گا. ہمارے معاشرے میں ایسے زمانے میں جو غلط احتیاط برتی جاتی ہے کہ عورت ایک مہینے اور 40-40 دن تک نمازوں سے عبادتوں سے غافل ہو جاتی ہے, یہ قطعاً غیر اسلامی طریقہ ہے جس کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ایسا طریقہ اختیار کرنے سے انسان رکھنے کے قابل ہے کہ عورت کے ان تینوں غسل کا طریقہ وہی ہوگا جو باقی غسلوں کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح وہ غسل جنابت کرتی ہے اسی طرح غسل حیض, غسل نفاس اور غسل استحاضہ بھی کرے گی. غسل کے طریقوں میں اور اس کے احکام و آداب میں کوئی فرق نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ یہ غسل بھی 2 طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک کا نام غسل التماسی, یعنی اگر گھر کے اندر کوئی حوض بنا ہوا ہے اور عورت حوض کے کنارے بیٹھ کر غسل کی نیت کرے اپنے دل میں کہ میں غسل حیض کرتی ہوں اور بدن سے لگ رہا ہوں, وہی نیت کر کے حوض میں غوطہ لگا لے, یہ غوطہ ہی اس کے غسل کے لیے کافی ہو جائے گا, بشرطے کہ اس کے پہلے جسم میں نجاست نہ لگی ہو. اگر جسم میں نجاست یا خون لگا ہوا ہے تو اس کو پہلے دھو دے گی, اس کے بعد نیت کر کے ہوتا رہے گی. نیت میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ غسل کرتی ہوں اور وطن لگا, بلکہ یہ خیال دل میں رہے یہ میرا غسل حیض ہے یا مثلاً غسل استحاضہ ہے یا غسل نفاس ہے, اور یہ اور وطن اللہ ہے یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے, اس کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اتنی نیت کافی ہے. پانی میں غوطہ لگا لینا اس کے غسل کے لیے کافی ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر حوض میں غوطہ نہیں لگانا ہے تو غسل ترتیبی کرنا ہوگا, یعنی غسل کی نیت کرنے کے بعد جب دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں غسل حیض کرتی ہوں اور پتہ چل رہا ہوں, اور اس کے بعد پہلے پانی سے سر و گردن کو دھوئے, سر میں پانی ڈالے, گردن تک غسل ہوئے, اس کے بعد جسم کا دہنا حصہ گردن سے پیروں تک دھوئے, اس کے بعد جسم کا بایاں حصہ گردن سے پیر تک دھوئے, جو غسل ترتیبی کہا جائے گا اور یہی مکمل طریقہ ہے. بلکہ اگر دہنے بائیں حصے کو ترتیب کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دونوں حصوں کو ایک ساتھ دھو لیتی ہے, پانی اوپر سے ڈالنا شروع کیا اور گردن سے پیر تک دونوں حصے پورے جسم کو ایک ساتھ دھوتی بھی چلی آئی, اتنی مقدار بھی کافی ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر کی احتیاط وہی ہے کہ پہلے جسم کے آدھے دائیں حصے کو دھوئے, اس کے بعد آدھے بائیں حصے کو دھوئے, اس سے زیادہ محنت مشقت کرنا, وقت ضائع کرنا اور پانی کو برباد کرنا شرعاً کوئی اچھا عمل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر اس قانون کے تحت غسل کیا جائے تو جس طرح مردوں کا غسل 5-10 منٹ کے اندر تمام ہو جاتا ہے, اسی طرح عورتوں کا غسل بھی تمام ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو کوئی تاخیر کی جائے وہ وقت کی بربادی اور پانی کا اسراف ہے, جیسا کہ بعض عورتیں ایک ہی غسل میں ایک ایک گھنٹے کا وقت ضائع برباد کرتی ہیں اور 1000 طرح کے شک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اسلام میں ایسے شبہات کی کوئی جگہ نہیں ہے, اس کی نظر میں ہر غسل ایک ہی جیسا ہے, چاہے وہ غسل جمعہ ہو, چاہے غسل حیض ہو, چاہے غسل جنابت ہو, چاہے میت کو چھو لینے کے بعد غسل مسمیت ہو, سب کا طریقہ ایک ہے اور سب کے احکام ایک ہیں, اس میں نہ کوئی زحمت ہے اور نہ کوئی مشقت ہے. یہاں تک آنے کے بعد یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جو عورتوں کے بعض دوسرے مخصوص احکام ہیں ان کا تذکرہ نہیں کر دیا جائے. ان احکام میں ایک مسئلہ حجاب یعنی پردے کا ہے, یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ مردوں پر پردہ واجب نہیں ہے لیکن عورتوں پر پردہ واجب ہے. کھلی ہوئی بات ہے کہ پردے کا مقصد عورتوں کی شرم و حیا، ان کی غیرت اور ان کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنا ہے. لہذا پردے کے لیے ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ عورت کی عزت آبرو اور اس کا وقار محفوظ رہے. اسی لیے دین اسلام نے کہا کہ عورت کو کسی مرد کے سامنے بے حجاب نہیں ہونا چاہیے. مردوں کی دو قسمیں، بعض مرد محرم کہے جاتے ہیں اور بعض نامحرم کہے جاتے ہیں. محرم اور نامحرم کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر وہ مرد جس سے زندگی کی کسی حالت میں نکاح کرنا جائز ہو اس کو نامحرم کہا جاتا ہے، اور جس سے زندگی میں کسی وقت بھی نکاح کرنا جائز نہ ہو اسی کو محرم کہا جاتا ہے. جیسے باپ، بھائی، چچا، ماموں، ان کے ساتھ عقد کرنا جائز نہیں. اس کے علاوہ تمام وہ افراد جن سے آج اب جائز نہیں ہے، جب عورت کسی شوہر کی زوجیت میں ہے مگر بعد میں جائز ہو سکتا ہے، یا اس عورت سے، اس مرد سے عقد کرنے سے پہلے جائز تھا، ان کا شمار نامحرم میں ہوتا ہے. جیسے شوہر کے چھوٹے بڑے بھائی کے ظاہر ہیں، یہ نامحرم ہیں، ان سے پردہ کرنا واجب ہے. مگر اس پردے کو معنی یہ نہیں ہے کہ عورت گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے گی یا دوسرا کوئی انسان اس گھر کے اندر نہ آ سکے گا، بلکہ کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ عورت نامحرم کے ساتھ خلط ملط نہ رکھے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے کہ دیور سے بھابھی کا مذاق اور بھابھی سے دیور کا مذاق گویا یہ بہترین عمل شمار کیا جاتا ہے. ظاہر کہ یہ طریقہ افغان اسلام کے خلاف ہے. اسلام میں نامحرم سے حجاب کو، شرم و حیا کے تحفظ کو ضروری قرار دیا ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنے سارے جسم کے ساتھ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر رکھے. یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم اور نازک مسئلہ ہے. اس کے بعد حتی الامکان اپنے چہرے کو بھی نامحرم سے بچائے، لیکن اگر کوئی مجبوری پیدا ہو جائے اور کسی فتنہ اور فساد کا خطرہ نہیں ہے تو چہرہ کھل بھی سکتا ہے، جیسا کہ حج کے زمانے میں حالت احرام میں ہوتا ہے. لیکن بالوں کو چھپانا بہرحال واجب ہوگا، اور چھپانے کے معنی یہ ہے کہ ایسا کپڑا استعمال کیا جائے کہ اس سے بال چھپ جائیں، نہ یہ کہ اتنا ہلکا کپڑا ہو کہ بال نمایاں بھی رہیں اور مزید حسن میں اضافہ ہو جائے. یہ عام حالت میں اور نماز کی حالت میں بھی عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو چھپا کر رکھے. صرف اس کا چہرہ جتنا وضو میں چلتا ہے اتنا حصہ کھل سکتا ہے، بشرطے بھی کوئی نامحرم دیکھنے والا نہ ہو، ورنہ اس سے بھی اپنے کو بچانا پڑے گا. عورت اپنی نماز کے لیے اذان بھی کہہ سکتی ہے اور اقامت بھی کہہ سکتی ہے، مگر اتنی بلند آواز سے نہیں کہ خواہ مخواہ نامحرم کو سنانے کا شوق پیدا ہو جائے، بلکہ اپنے مستحب کو ادا کرنے کے لیے اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. یہی سی وادی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام جس نے نماز کو واجب قرار دیا ہے، جس نے اذان اور اقامت کی تاکید کی ہے، جب وہ ایسے مواقع پر نہیں چاہتا ہے کہ عورتوں کی آواز نامحرموں تک پہنچے، تو بلا سبب عورتوں کا اپنی آواز کو نامحرم تک پہنچانا اسلام کی نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس بات کا لحاظ اذان اور اقامت بھی ہونا چاہیے، اور اس بات کا لحاظ نغمہ اور ماتم میں بھی ہونا چاہیے کہ ہر عمل اپنی حد کے اندر کیا جائے، اور دوسروں کو سنانے اور اپنی آواز کو نامحرم تک پہنچانے کی کوئی فکر نہ کی جائے، ورنہ سارا عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا اور انسان ثواب کا استحقاق نہ پیدا کر سکے گا. اسی طرح عورتوں کے احکام میں ایک مسئلہ اطاعت شوہر کا ہے کہ ہر عورت کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور جہاں تک دین اسلام نے اس کی ذمہ داری قرار دی ہے اپنے شوہر کے احکام سے روگردانی اور اس سے اختلاف نہ کرے. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالنا جائز نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ اسلام نے اس کے مقابلے میں عورت کے واسطے نفقے کا قرار دیا ہے اور مرد کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ جو عورت گھر سے باہر قدم نہ نکالے گی تو اس نے کھانے پینے پہننے اور رہنے کا انتظام مرد کو کرنا ہوگا. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر وہ خود بھی باہر نہ نکلے اور دوسرا کوئی اس کی کفالت کرنے والا ذمہ دار بھی نہ ہو تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی. اس لیے اسلام نے ایک ذمہ داری عورت پکڑ دی کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہ نکالے, اور ایک ذمہ داری مرد کی قرار دی کہ اس کے اخراجات کا انتظام کرے بشرطے کے اخراجات جائز حدود میں ہوں. ورنہ ظاہر ہے کہ عورت دار مطالبہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی عورت مرد سے کسی ناجائز کام کا مطالبہ کرتی ہے, ناجائز تفریحات میں جانے کا تقاضا کرتی ہے, تو شوہر ان مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے لیے ان مطالبات کو پورا کرنا ناجائز اور حرام رہے گا. دونوں کو اپنی اپنی حدوں میں اور دونوں کو شریعت کی حدود میں رہنا پڑے گا. یہ دونوں کی اسلامی ذمہ داری ہے اگر اسلامی زندگی گزارنا ہے تو. اور اگر کوئی اسلام سے منحرف ہو جائے یعنی اسلام کو ترک کر دے تو اس کے لیے ہر طرح کی آزادی ہے, اور اس کو روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں جواب دے ہونا پڑے گا. اسی طرح جہاں اسلام نے عورت کو پابند بنایا ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی, وہاں مرد کو بھی پابند بنایا ہے کہ اگر وہ دن بھر آزاد ہے کہ اپنے قصبے معاش میں اپنے تعلقات میں مختلف مقامات پر جا سکتا ہے, آ سکتا ہے, مختلف محفلوں میں شرکت کر سکتا ہے, تو اسی طرح اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چار راتوں میں ایک رات اپنے گھر میں گزارے گا, اور اسے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا. اگر عورت کی اجازت نہیں ہے تو اس کو بغیر اس کی اجازت کے چار راتوں میں ایک رات گھر سے باہر جانے کا حق نہیں ہے, اور اس کو شب اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا پڑے گی. یہی اسلام کے احکام کا توازن ہے کہ یہاں اس نے دونوں گروہ کو برابر سے قرار دی ہے. یہ واضح ہے کہ چار راتوں میں ایک رات جو عورت کو دی گئی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ شوہر اپنے گھر میں رات گزارے اور اپنی زوجہ کے لیے انس, محبت اور سکون کا سبب بنے. اس سے زیادہ کوئی اور ذمہ داری شوہر پر عائد نہیں ہوتی ہے. جنسی تعلقات کا قائم کرنا چار راتوں میں ایک رات میں فرض نہیں ہے, البتہ چار مہینے میں ایک مرتبہ ایسے تعلقات کا قائم کرنا واجبات میں ہے. اس کے بعد اگر چار مہینے گزر رہے ہیں اور شوہر نے اپنی زوجہ سے جنسی تعلق نہیں پیدا کیا تو عورت کو اس کا مطالبہ کرنے کا حق ہے, اور شوہر کو چار مہینے سے زیادہ اس حق کو ترک کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. اس مسئلے میں شوہر زوجہ کی مرضی کا پابند ہے, اور یہ حق زوجہ کو دیا گیا ہے. وہ اگر اپنے حق کو معاف کر دے تو اس کے اختیار کی بات ہے, اگر معاف نہیں کرتا ہے تو عورت کے مطالبے پر شوہر کو عمل کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے عورتوں کے مسائل میں ایک مسئلہ طلاق کا ہے. یہ دین اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے, اور اس کا کھلا ہوا راز یہ قرار دیا ہے کہ مرد عورت کے اعتبار سے نسبتاً کم جذباتی ہوتا ہے, اس میں حالات, مشکلات اور مسائل کو برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اور طلاق ایک طرح کی خانہ بربادی ہے, لہذا اس راہ میں یہ زحمتیں مرد گوارا کر سکتا ہے, ان زحمتوں کا تحمل عورت نہیں کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں یہ اختیار عورتوں کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے ان معاشروں میں طلاق کا اوسط ایوریج ان معاشروں سے کہیں زیادہ ہے کہ جہاں یہ اختیار مردوں کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے. اس لیے کہ مرد بہرحال حالات کو برداشت کر لیتے ہیں, عورتوں میں اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی ہے, اور یہ عورت کی کوئی کمزوری یا کوئی برائی بھی نہیں ہے. پروردگار علم نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کی کچھ خاص مصلحتیں رکھی ہیں. کسی کا دل کمزور بنایا ہے, کسی کے دل میں طاقت دی ہے, جس سے جیسا کام دینا تھا اس کو ویسا ہی دل دیا ہے, ویسے ہی جذبات دیے ہیں, اور ویسا ہی مزاج عنایت فرمایا. جس طریقے سے نکاح میں ایجاب یعنی پہل کرنے کا کام عورت کے حوالے کیا گیا ہے, جس کے لیے جناب صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت گواہ ہیں. جناب خدیجہ نے اپنے آپ کے لیے اپنا پیغام خود پیغمبر اسلام کی خدمت میں لیا تھا. اسی طریقے سے طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ حالات کو دیکھ کے جو حالات ناقابل برداشت ہو جائیں وہ طلاق اس لیے دے تاکہ نہ اپنی زندگی برباد ہو اور نہ عورت کی زندگی تباہ برباد ہونے پائے اور نہ تعلقات کے خراب ہو جانے کے بعد گھر جہنم زار بن سکتا ہے جنت نظر نہیں بن سکتا ہے. البتہ اگر کوئی مرد نہ اہلی اور نالائقی کا ثبوت دیتا ہے اور بلا جوہر کو پریشان کرتا ہے اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو اسلام نے یہ اختیار عورت کو دیا ہے کہ وہ حاکم شرع مستحب یا مرجع تقریر عالم الوقت کے وکیل کی طرف رجوع کرے اور اس کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرے. حاکم شرع شوہر کے سامنے دو راستے رکھے گا, یا عورت کے حقوق ادا کرے اور یا اس کو طلاق دے دے. اگر شوہر ان دونوں میں سے کسی ایک بات پر راضی ہو جائے تو مسئلہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے, یعنی اگر طلاق دے دے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا, اگر حقوق کی ادائیگی پر آمادہ ہو جائے تو فساد کی جل ختم ہو جائے گی, اور اگر وہ اس بات پر اکڑ جائے کہ نہ حقوق ادا کریں گے اور نہ طلاق دیں گے تو اسلام نے یہ اختیار مستحق حاکم شرع کو دیا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق جاری کر دے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی کہ عدے کا زمانہ تمام کرنے کے بعد جس مرض سے چاہے غلام کر سکتی ہے. اسلام کسی متکبر کے غرور یا کسی فرعون کی فرعونیت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس نے سب کو صاحب حق بنایا ہے مگر ہر ایک کے حق کی حد معین کر دی ہے. اس کے علاوہ ایک راستہ اور بھی ہے کہ جہاں عورت طلاق کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے, اور اس کی صورت یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اسی وقت نکاح کے دوران اگر عورت اختیار طلاق کا بھی سودا کر لے, یعنی جہاں اس نے اپنا مہر طے کیا ہے کہ مجھے 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000 یہ سبھی حالات ہیں, اتنا روپیہ چاہیے یا اتنے درہم چاہیے, وہاں یہ طے کر لے کہ میرا مہر دو چیزیں ہیں, اتنا پیسہ اور اسی کے ساتھ ساتھ طلاق کی وکالت. یعنی جس طریقے سے شوہر یہ طلاق دینا چاہتا ہے تو کسی کو وکیل قرار دیتا ہے کہ وہ طلاق جاری کر دے, اسی طریقے سے عورت اگر اودھی کے دوران یہ وکالت شوہر کی طرف سے حاصل کر لے تو چونکہ یہ آپ کی وکالت اس کو عقد کے دوران حاصل ہوا ہے تو جب تک عقد کا خاتمہ نہ ہو جائے گا اس وقت تک یہ عقد عورت کے ہاتھ میں رہے گا, اور وہ جس وقت بھی چاہے گی اپنے آپ کو استعمال کر سکتی ہے, یعنی مرد کی طرف سے وکیل ہو کر یا کسی کو وکیل بنا کر اگر طلاق جاری کرا سکتی ہے, اس وقت مرد کو یہ حق واپس لینے کا کوئی اختیار نہ ہوگا. اس لیے عام طور سے تو وکالت ایسی ہے کہ یہ کسی کو دی جا سکتی ہے اور بعد میں واپس لی جا سکتی ہے, مگر اسلام کا قانون ہے کہ جو شرط کسی لازمی عقد کے اور لازمی معاملے کے دوران طے پاتی ہے جب تک وہ معاملہ برقرار رہے گا اس شرط کو توڑنے کا اختیار نہیں رہے گا. اسی لیے کہا گیا کہ عورت اگر چاہتی ہے تو اس حق کو عقد کے دوران ہی حاصل کر لے تاکہ یہ عقد میں ایک شرط کی حیثیت پیدا کر لے, اور جب تک عقد برقرار رہے اس وقت تک عورت کے ہاتھ میں یہ حق وکالت طلاق کو سلامت ہے. اب مرد کے پاس دو ہی راستے ہیں, اگر کوئی شرط سے گھبراتا ہے تو شرط کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے جو آپ کو ختم کر دے, اور آپ کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خود ہی طلاق دے دے اور عورت کو متع حاصل ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات تقریباً ناقابل عمل ہے, اس لیے کہ ہمارا معاشرہ شک شبہ وسواس شگون و شگونی کا معاشرہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی عورت سے کہا جائے کہ وہ عقد کے دوران نکاح کے وقت طلاق کا اختیار شوہر سے اپنے ہاتھ میں لے لیں تو عورت لرز جاتی ہے, یہ کیسا نکاح ہے کہ جس میں طلاق کا ذکر آ گیا ہے, اور اس لرز جانے کا انجام جب سامنے آتا ہے اور مرد سرکشی کا کہ طلاق نہیں دیتا عورت پریشان ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے پاس مشکلات کا کوئی حل نہیں ہے, حالانکہ جو حل اسلام نے بیان کیا تھا اس کا عورت نے اختیار نہیں کیا. ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری اسلام کا نہیں ہے, اس کی ذمہ داری اس معاشرے اس سماج پر جس نے اسلامی احکام کو اپنے شگون اور بدشگونی کی جگہ بنا دیا اور بعد میں مسائل میں مبتلا ہونے کے بعد اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا. بہرحال اب یہ غنیمت ہے کہ انسان اسلامی معاشرے کو رائج کرے, اسلامی احکام پر کھلے دل سے عمل کرے اور دنیا کے سارے شکوک شبہات اور وسوسوں کو نکال دے, یا رشتہ کام کرتے وقت ایسا صاحب کردار مرد تلاش کرے جس کو حقوق کی ادائیگی کا خیال رہے. اور یہی شوہر ہو سکتا ہے جو پروردگار کے حقوق کو ادا کرتا ہو, جو اسلام کے احکام کو لحاظ رکھتا ہو, وہ عورت کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے. اور اگر اتنی دقت نظر کے ساتھ ایسا مرد ایسا شوہر نہیں تلاش کیا تو تقاضا احتیاط یہی ہے کہ جہاں مہر میں پیسے کی مقدار گھٹا دی جائے مگر یہ حق اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے تاکہ وہ مرد کو فرعونیت کا موقع نہ مل سکے. طلاق کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ عورت کے بعد نکاح کر دیجیے. عورت کو اسلام نے دو طرح سے عقد کرنے کا اختیار دیا ہے, ایک کا نام عقد نکاح رکھا دیا ہے اور ایک کا نام عقد متاع رکھا دیا ہے. نکاح اور متاع میں شرائط کے اعتبار سے عام طور سے کوئی فرق نہیں ہے. جن عورتوں سے نکاح ہوگا انہیں عورتوں سے متاع ہوگا, متاع کے واسطے کوئی نئی عورت تلاش نہیں کی جائے گی. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ نکاح میں زمانے کی کوئی مقدار طے نہیں ہوتی ہے, جب تک انسان زندہ رہے گا اور طلاق نہ ہوگی اس وقت نکاح برقرار رہے گا, لیکن متاع کے واسطے مقدار اور زمانہ بہرحال طے کرنا پڑے گا, چاہے وہ زمانہ 100 سال کا ہو, چاہے 50 سال کا ہو, چاہے 1 دن کا ہو, 2 دن کا ہو, یہ سب انسان کے اختیار میں ہے. اور یہ قانون اسلام نے اس لیے بھی ضروری سمجھا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں ہمیشہ کے لیے نکاح ناممکن ہوتا ہے اور چند لمحوں کے نکاح سے انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر انسان کسی عورت سے اپنی مخصوص بیماریوں کا علاج کرانا چاہتا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں, یا پھر وہ عورت نامحرم کے سامنے یوں آئے کہ اس کو بہت سے ناجائز کام انجام دینا پڑے, اور یہ ہے کہ وہ عورت اگر شوہر دار نہیں ہے تو اس مرض سے صیغہ متاع پڑ لے گی, اور جتنی دیر تک وہ اس کے علاج میں رہے گا یا وہ اس کے علاج میں رہے گی اتنی دیر تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے, علاج معالجہ کرتے رہیں گے اور پھر حرام سے محفوظ رہیں گے, بشرطے کہ انسان کی نیت حرام سے بچنے کی اور اطاعت خداوندی کی ہو. ورنہ اگر انسان نے سماج اور معاشرے کے رخ کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مذاق اڑانے سے جو لوگ ڈر جاتے ہیں وہ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. دشمنان اہل بیت کا منشا یہی تھا کہ جن باتوں کو اہل بیت نے رائج کیا ہے, جن باتوں کو اہل بیت نے عام قرار دیا ہے, ان کا اتنا مذاق اڑایا جائے کہ غیر تو غیر جو اہل بیت کے دو سر چاہنے والے ہیں وہ بھی اس مذاق میں شامل ہو جائیں اور احکام دین کا استحضاء کریں, مذاق اڑائیں اور اس طرح مسئلے کے اہل بیت بدنام ہو جائیں اور پھر ان کے طریقہ کار کو اختیار نہ کرنے پڑے. آج جب کسی عورت یا مرد کے سامنے ناجائز تعلقات کی بات آتی ہے, جب معاشقوں کا ذکر ہوتا ہے, جب آشنائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے, تو ہر ایک خوش ہو کے مسکرا مسکرا کے ایسے واقعات کو بیان کرتا ہے اور سنتا ہے, اور کسی کی پیشانی پر بل نہیں آتی کہ یہ تذکرے حرام ہو رہے ہیں, یہ باتیں ناجائز ہیں. ہاں اگر کہیں متا کا ذکر آ جائے تو ہر ایک کی پیشانی پر بل آ جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حرام اور ناجائز عمل کا ذکر ہو رہا ہے. یہ معاشرے کے اسلام سے ہٹ جانے اور مسئلہ کے اہل بیت سے جدا ہو جانے کا نتیجہ ہے. ورنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان صدق دل سے خالص نیت سے میرے دین اور میری شریعت کو رائج کرنے کے لیے ایک مرتبہ زندگی متاع کرتا ہے تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں, اس لیے کہ میرے دشمنوں نے چاہا تھا کہ جائز راستہ بند ہو جائے اور لوگ ضلع مبتلا ہو جائیں تاکہ دشمن اہل بیت زیادہ پیدا ہوں, اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ دشمن اہل بیت وہی ہوگا یہ حرام سے پیدا ہوگا. تو دشمنوں کا منشا یہ تھا کہ نکاح کی دشواریاں برقرار رہیں اور اس کے مقابلے میں جو آسان متاع رکھا گیا ہے وہ بند ہو جائے تاکہ معاشرے میں حرام کاری ہوتی رہے اور اس طرح دشمنان اہل بیت کی پیداوار میں اضافہ ہوتا رہے. اور یہ محبان اہل بیت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسے طریقوں پر رہائش کرتی کہ معاشرے میں حرام کاری بند ہو جاتی, جائز مباح تعلقات کا رواج ہوتا और कोई ऐसा इंसान पैदा न हो सकता जिसकी बुनियाद फासिद हो और जिससे हृदय दुश्मनी का इम्कान आ जाता हो। आज वक्त है और ज़रूरत है कि इंसान इन मसाइल पर तवज्जो दे, इन मसाइल पर गौर करें और ऐसे रास्ते इख्तियार करें। ये शरीयत है, ज़ाहिर है कि मुता या निकाह कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके वास्ते चौराहे पर ऐलान करने की ज़रूरत हो। इस तरह इंसान अपने और खुदा के दरमियान निकाह करता है, वैसे अपने और खुदा के दरमियान जायज़ ताल्लुकात को कायम रखने के लिए, जायज़ ताल्लुकात को कायम करने के लिए मुता करेंगे, उसके ऐलान की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे मर्द औरत खुद सीगे को जानती हों, सीगे को पढ़ लें, या जो सीगे का जानने वाला है उससे सीगा पढ़वा लें। ये पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी बातों का ऐलान न करे। हो सकता है कि मुआशरती अतबार से ये किसी मोमिन के वास्ते वैसे तोहीन हो, तो मोमिन की तोहीन किसी मोमिन के वास्ते जायज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल वही इंसान मुता के कानून पर अमल करे या न करे, वह इख्तियार की बात है, इसलिए वाजिबात में नहीं है, और जो बात वाजिब नहीं है उसमें इंसान छोड़ सकता है। मगर ये इख्तियार किसी मुसलमान को नहीं दिया गया है कि वो उसका मजाक उड़ाए या ऐसा अमल करने वाले पैसे अदा करें। इसलिए तमाम वो बातें जो इस्लाम में जायज़ हैं और वाजिब नहीं है, तो वाजिब न होने के बिना पर उनको तर्क किया जा सकता है। मगर जायज़ होने के बावजूद अगर कोई इंसान उनका इस्तेहज़ा करता है और मजाक उड़ाता है, तो ये मजाक किसी एक बात का नहीं है बल्कि दीन इलाही का मजाक है। और दीन इलाही का मजाक उड़ाने वाला रोज़े क़यामत मुसलमानों में शुमार नहीं हो सकता है। ये बात हर इंसान को हर मौके पर याद रखना चाहिए कि इस्लाम में तमाम वो बातें जो वाजिब नहीं रखी गई हैं उनको छोड़ने का इख्तियार हर मुसलमान को दिया गया है, मगर उनका मजाक उड़ाने का इख्तियार किसी मुसलमान को नहीं दिया गया। इसलिए कि एक हुक्म खुदा का मजाक पूरे दीन इलाही का मजाक है, और दीन इलाही का मजाक उड़ाना कतअन शान इस्लाम के मुनाफी है। ये इंसानी ज़िंदगी का इंतहाई अहम नुक्ता है, जिस पर एक मकाम पर नहीं बल्कि हर मकाम पर और हर जगह पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अक्सर मसाले ऐसी ज़िंदगी में पेश आती हैं कि जहाँ इंसान अमल न करके छोटा मुजरिम होता है और मजाक उड़ाकर बड़ा मुजरिम होता है। मिसाल के तौर पर औरत का पर्दा करना वाजिब है, अगर औरत पर्दा नहीं करती है तो बहुत से बहुत गुनहगार होगी, लेकिन अगर पर्दे का मजाक उड़ाती है तो ये बात इस्लाम के खिलाफ है और ऐसी औरत मुसलमान कहे जाने के काबिल नहीं है। यह मर्दों के वास्ते जारी रखना वाजिब है, अगर कोई इंसान अमल नहीं करता है तो गुनहगार होता है, लेकिन अगर कोई इंसान उसका मजाक उड़ाता है तो ये मजाक मिलाई का मजाक है, ये इस्लाम के खिलाफ है। इसके अलावा जितने मकाम आते हैं, हर मकाम पर इंसान को अपनी ज़बान को काबू में रखना होगा और ये देखना होगा कि ज़बान से कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना निकल जाए ये इस्लाम के खिलाफ है। इंसान तमाम ज़िंदगी अपने को मुसलमान समझ कर ज़िंदगी गुजारे और मरने के बाद उसका शुमार कुफार में हो जाए और उसका हशर नशर बानी इस्लाम और आले रसूल के बजाय दुश्मनान इस्लाम और कुफार मुशरिकीन के साथ हो जाए। इंसान को जहाँ अपने आमाल अफ़ाल की निगरानी करना चाहिए, वहाँ उससे ज़्यादा अपनी ज़बान की निगरानी करना चाहिए। यही ज़बान कलमा पढ़वा दे तो इंसान मुसलमान हो जाता है, और यही ज़बान अगर कलमा को अदा करा दे तो इंसान सरहद इस्लाम से निकल कर दायरे कुफर में दाखिल हो जाता है और रोज़े क़यामत मुसलमान कहे जाने के काबिल नहीं रह जाता है। ये इंसानी ज़िंदगी का सबसे अहम मसला है जिससे आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा गाफिल हो गया है, और इसकी तरफ बाहर आ रहे नौ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुस्तहबात इंसान तर्क कर सकता है मगर उनका मजाक नहीं उड़ा सकता। वाजिबात को अगर तर्क करेगा तो वह नहजार होगा मगर मुसलमान रहेगा, लेकिन वाजिबात का मजाक उड़ाने के बाद मुसलमान भी नहीं रह जाएगा। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो वह नहजार होगा, उसको रोज़े क़यामत सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर नमाज का मजाक उड़ाता है तो दुनिया ही में इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और ऐसे आदमी को यह हक नहीं है कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। ऐसे इंसान को कुफार मुशरिकीन के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, इसलिए कि वह दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका है, उसको नजीस और नापाक करार दिया जाएगा, इसलिए कि उसने इस्लाम के एक ऐसे अहम कानून का इस्तेहज़ा किया और इनकार किया है जिसको इम्मे मासूमीन ने बुनियाद दीन, सुतून दीन और दीन का ایک اہم رکن قرار دیا ہے. بہرحال انسانی زندگی میں ایسے مواقع بہت آتے ہیں کہ یہاں انسان اپنی دانش میں فقط خوشی اور ہنسی کی بات کرتا ہے, مگر واقعی اعتبار سے وہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے دین و اسلام کے دین مذہب اور اسلام و ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. پروردگار عالم تمام مسلمان اور تمام مومنین کو توفیق دے کہ وہ اپنے کردار کے ساتھ اپنی زبانوں کو غلط کلمات اور غلط الفاظ سے محفوظ رکھیں, تاکہ ان کی زبان سے کوئی ایسے خطرہ ادا نہ ہونے پائے جو ان کو صحیح کفار میں شامل کر دیں. جب زبان چلے تو خدمت دین کے لیے, خدمت مسلک محمد و علی محمد کے لیے, اور جو ہاتھ اٹھیں تو اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھیں تو اللہ کی راہ میں